اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. جب جناب یوسف نے اپنے والد سے اپنا خواب بیان کر دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جناب یعقوب نے اپنے بیٹے کا خواب سن کر کے جناب یعقوب کو جناب یوسف کی عظمت کا احساس ہو گیا. بظاہر ایک بچے کا خواب ہے، لیکن نبی خدا کو یہ احساس ہے کہ یہ بچہ جو بظاہر بچہ ہے، یہ ایک عظیم مرتبے کا حامل بچہ ہے. مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے، وہ سب کو جناب یوسف کی نگاہ، جناب یعقوب کی نگاہوں میں آ گیا. خواب کافی واضح خواب تھا، عظمت یوسف کے اوپر دلالت کرنے والا خواب تھا. جناب یعقوب کو اپنے بچوں کا پتہ تھا کہ ان کے بچے کس قماش کے ہیں. یہی سی بات کبھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے عادات و ادوار، مزاج اور ان کے خصائل کا علم ہونا چاہیے. صرف بچوں کو کھانا کھلا دینا، کپڑا پہنا دینا، اسکول بھیج دینا کافی نہیں ہے. بچوں کی خبرگیری کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ بچوں کے پاس کپڑا ہے یا نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے، بلکہ ان کے عادات، اطوار، خصائل، ان سب پر نگاہ رکھنا، ان کے مزاج سے آشنا ہونا. کیونکہ ہر بچے مزاج کے لحاظ سے یکساں نہیں ہوتے. ایک ہی گھر کے پلے ہوئے بچے، ہر بچے کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر بچے کی عادات اور خصائل الگ ہوتے ہیں. فن تربیت میں اگر آپ کو بچوں کے مزاج، بچہ یا جس کسی سے بھی، آپ قوم سے اگر خطاب کرنے کا آپ کو قوم کا جو ہے مزاج نہیں معلوم ہے، تو تربیت کا عمل مشکل ہو جاتا ہے. جناب یعقوب کو اپنے ایک ایک بچے کی عادات و اطوار کا پتہ ہے. انہیں اندازہ ہے کہ کچھ بچے ان کے ایسے ہیں جو حسد کی بیماری میں جو ہے مبتلا ہے. اگر انہیں یہ پتہ چل جائے گا، اگر وہ واقف ہو جائیں گے، اگر انہیں معلوم ہو جائے گا اس خواب کے بارے میں، عظمت یوسف کے بارے میں، تو ان کو حسد ہوگا. لہذا جناب یوسف فرماتے ہیں، جناب یعقوب فرماتے ہیں جناب یوسف سے کہ لا تقصص، بیٹا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا. رؤیاک علی اخوتک، کیونکہ اگر تم ان سے بیان کر دو گے فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف سازشیں رچیں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو کل عرض کیا تھا کہ اسرار کی حفاظت ہر بات، ہر جگہ، ہر ایک سے کہنے کی نہیں ہوتی ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن سب کچھ اگل دینا واجب نہیں ہے کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو تجسس رہتا ہے سب کچھ جاننے کا، اور بعضوں کو بیماری ہوتی ہے سب کچھ بتا دیں. دونوں غلط ہے. نہ تجسس رہنا چاہیے، خصوصاً میاں بیوی کے درمیان میں شوہروں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو بیوی کا ہر راز پتہ چل جائے. بیوی کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر اگر کہیں کوئی بات شوہر نے چھپا لی بیوی تو قیامت آ گئی. ہر بات جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض باتیں نہ جانے یہی بہتر ہے. بعض باتوں کا جان لینا جو ہے یہ مشکل آفری ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی دوست ہے، فرض کیجیے اس نے ہمارے بارے میں کہیں کوئی نامناسب بات کہہ دی، اس کا جاننا ہمیں ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اس کو حد میں ٹوہ میں لگے رہیں. کیونکہ جب تک نہیں جانتے ہیں آسودہ خاطر ہیں، یہ غلطی اس سے ہو گئی نہیں. ایک دفعہ دوست ہے تو سازشیں کر رہا ہے، اور سازشیں ایک الگ کی چیز ہے. کوئی غلطی ہو گئی، کچھ بات ہو گئی شوہر کے سلسلے میں، بیوی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے شوہر کے سلسلے میں کچھ ہو گئی، اسی بات जरूरी नहीं है कि हम उसको, आप लोग टोह में लगे रहते हैं, हर बात को जानना चाहते हैं। कुरान कहता है कि ला तसलु मिन अशिया इन तुब्दा लकुम तसुकुम, हर बात को जानने की कोशिश ना करो। बात बातें वो हैं जिनका जानना हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, वो एक अलग सी चीज है, तो उन्हें बहरहाल जानना है हमारी सआदत के लिए। लेकिन बहुत सारी चीजें उनको जानना ना जानना हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं डालता। कल मेरे बारे में किसी ने कौन सी क्या बात कह दी थी, खूब इसको जान के क्या करेंगे। बहुत सारी बातें हमको सवाल ना करो, क्योंकि बहुत सारी बातें अगर उसका तुम पर इजहार हो जाए, तुम्हें खबर मिल जाए, तो ये खबर मिलना तुम्हारे लिए परेशानी है। अच्छे खासे फना साहब से मिलते थे, मिलाते थे, खुश थे, सब कुछ थे, मालूम हुआ कि कहीं से कोई बात थी वो काम में हमारे पहुंच गई, वो पहुंचने के बिना के वह ताल्लुकात हमारे उनसे कशीदा हो गए, बात उनके मुंह से निकल गई थी, कुछ बात हो गई थी। जरूरी नहीं है कि हर बात ये जो है साजिश ही की बुनियाद पर अंजाम पाई हो। लिहाजा राज का छुपाना बहुत जरूरी है, हर बात हर एक से नहीं कहना चाहिए, और हमें भी हर बात जानने की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। हर किसी की जिंदगी के राज को हम समझ लें, हर किसी की कमजोरी को हम समझ लें। शोहर जो है बीवी की कमजोरियों के पीछे पड़ा है, बीवी शोहर की कमजोरियों के पीछे पड़ी है, तो कमजोरियां जानने से क्या हासिल हो जाएगा, कुछ हासिल है? जब तक नहीं जानते थे तब तक उल्फत और मोहब्बत थी, जानने का नतीजा क्या हुआ? उल्फत और मोहब्बत। अलबत्त अर्ज कर रहा हूँ कि साजिशों को जानना एक अलग सी चीज है, हमारे खिलाफ साजिशें की जाती हैं ताकि उसका हम तोड़ कर सकें, लेकिन हर चीज साजिश नहीं होती है। जनाब यूसुफ अगरचे बच्चे हैं, आप देखें कि ख्वाब देखने के बाद जनाब यूसुफ ये जो भाइयों के पास नहीं गए हैं, सीधे कहां गए? बाप के पास, उसके सामने जबान खोली जाए जिसके बारे में पूरा इत्मीनान है। ये जनाब यूसुफ की जो है जहानत है, ये जो है फरासत है कि बचपन में भी उनको हिफ्ज़े असरार का ख्याल है। और इस्लाम हुस्न ज़न का हुक्म देता है, लेकिन हमेशा हुस्न ज़न भी नहीं होना चाहिए। अल मोमिनो कैयिस, मोमिन होशियार और ज़हीन होता है, हुस्न ज़न अपने मकाम पर है कि हुस्न ज़न रखें, लेकिन अगर हमें हालात का अंदाजा है, अफराद का अंदाजा है, तो वहां पर हुस्न ज़न रखना कोई जरूरी हमारे लिए नहीं। हता हदीसों में भी है कि हुस्न ज़न वहां पर है जहां के ऊपर माहौल वो है, माशरा वो है, समाज वो है जहां सब अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन अगर बुराइयां आम हो चुकी हैं ऐसे मौके पर हुस्न ज़न का कोई मकाम, कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। खुद भाई हैं, लेकिन भाई खतरनाक भी हो सकते हैं। अभी भाइयों ने कुछ किया नहीं है, जनाब याकूब का यह कहना कि ला तख्सुसु याका अला इख्वतिक, वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेंगे, बजाय ये तो बदगुमानी नजर आ रही है ना, अभी तो कुछ किया नहीं है। उन्होंने कि नहीं, बच्चों के मिजाज से आशना है, बच्चों के मिजाज से वाकिफ है, मालूम है कि किस समाज के लोग हैं, लिहाजा इनके सिलसिले में हुस्न ज़न रखना कोई माना नहीं रखता है। हुस्न ज़न है, मगर हमेशा हुस्न ज़न की गुंजाइश भी नहीं होती है। हसद की चिंगारी, अर्ज किया कि हम इंसान हैं, बशर हैं, हर इंसान के यहां एक मादा हसद का है, एक चिंगारी है। चिंगारी उस वक्त खतरनाक बनती है जब चिंगारी शोला बन जाए। जनाब याकूब को इस बात का एहसास है कि हमारे बच्चों के अंदर हसद का मादा पाया जाता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी चिंगारी को शोला न बनने दें, भड़काएं नहीं, उसे हवा नहीं दें। अगर ख्वाब को बयान कर देंगे, अगर उन्हें बता देंगे, नतीजे में उनकी हसद की आग ये जो है भड़क उठेगी। यहां पर राज छुपाने का हुक्म किससे दे रहे हैं? भाइयों से। भाइयों से राज, जब भाइयों से असरार छुपाए जा सकते हैं तो दुश्मनों के मुकाबले तो भाई हैं, भाइयों के सामने अपने असरार हमें नहीं बयान कर रहे, अपने राज नहीं बयान कर रहे हैं, दुश्मनों के सामने अपने घर की बातें हमें कभी नहीं बयान करना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हमारा भाई है, इसकी हम इसके बारे में हम राज इसके दूसरों से अगर बयान कर देंगे तो इसको थोड़ा सुखी होगी, मगर दुश्मन आज वो राज आप अपने भाई के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे, कल वही राज वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करें। घर के मसले को घर के अंदर ही रखें तो ज्यादा بہتر ہے. آخر میں جناب یعقوب کہتے ہیں کہ شیطان ان شیطان الانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. بچپن ہی سے بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ایک بڑا دشمن تمہارے ساتھ ہے. دشمن شناسی ایک اہم چیز ہے, اور سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہمارا ہو سکتا ہے تو وہ دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. اگر بچپن ہی سے بچوں کو اس دشمن سے آگاہ کر دیا جائے, اس دشمن سے آشنا کر دیا جائے کہ کس طریقے سے تمہیں راہ راست سے بھٹکا سکتا ہے, تمہیں کس طریقے سے تمہارے اندر حسد کی آگ اور کینے کی آگ کو بھڑکانے کے لیے بہانے کا منتظر ہے, تو دشمن کے سلسلے میں ہوشیار کر دینا. دشمنوں میں سے ایک دشمن کون ہے؟ شیطان. دشمن شناسی نہایت اہم سبق ہے جو والدین کی طرف سے بچوں کو ملنا چاہیے, آگاہ کرنے. البتہ مناسب یہی ابلیس والا شیطان نہیں ہے, جتنے بھی شیطان معاشرے میں ہیں ان شیطانوں سے آگاہ کر دینا, ان شیطانوں سے آشنا کر دینا. شیطان کبھی ٹی وی کی شکل میں ہے, شیطان کبھی انٹرنیٹ کی شکل میں ہے, شیطان کبھی اسکول کی شکل میں ہے. بہت سارے اسکول جو ہیں وہ شیطانوں کی آماجگاہ ہیں. ساری چیزیں اسکول میں اچھی تو نہیں ملتی ہیں, اسکول میں اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں, اسکول میں بری چیزیں بھی ملتی ہیں. لہذا ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو بچپن ہی میں, جناب یوسف چھوٹے ہیں, بچے ہیں, ان شیطان اور انسان عدو مبین, اسی وقت جناب یعقوب دشمن شناسی کا سبق جناب یوسف کو دے رہے ہیں. لہذا ہر خاندان میں اگر بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, جہاں ہمیں اور ساری باتیں بچوں کو سکھانی ہیں, وہیں سماج میں موجود دشمنوں سے بھی ہمیں آگاہ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد چھٹی آیت میں ارشاد ہوتا ہے, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. چھٹی آیت ہے سورہ یوسف کی, وہ قضا لے کا اسی طرح یج تبی کا چن لیا ہے اللہ نے تمہیں, یج تبی کا رب کا تمہیں چن لیا ہے تمہارے پروردگار نے, وَيُعَلِّمُكَ کا چن لیا ہے, منتخب کر لیا ہے, یعنی آئندہ خدا تمہیں جو ہے یہ جو نبوت اور پیغمبری کا درجہ دے گا, وَيُعَلِّمُكَ کا من تعبیر الحادیث اور تمہیں خواب کی تعبیر کا علم اللہ دے گا, وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے گا, تم پر, وَعَلَى آلِ یعقوب اور آلِ یعقوب پر تمام کرے گا. کیسے تمام کرے گا بھی عرض کروں گا, كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ, اس طرح سے اللہ نے اس سے پہلے تمہارے دادا, اب کا استعمال عربی زبان میں صرف باپ کے معنی میں نہیں ہوتا ہے, کبھی باپ کے معنی میں ہے, کبھی یہ جو ہے چچا کے معنی میں ہے, کبھی دادا کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. کما اتمہ علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق, اس سے پہلے تمہارے دادا اور تمہارے پر دادا, کہ جناب ابراہیم کے بیٹے اسحاق, اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے بیٹے یوسف, تو جناب اسحاق ہو گئے دادا اور جناب ابراہیم ان کے پردادا ہوئے. جیسے تمہارے دادا اور پردادا پر خدا اپنی نعمتوں کو تمام کر چکا ہے, ان ربک علیم حکیم, تمہارا پروردگار علیم بھی ہے حکیم بھی ہے, اس کا ہر عمل علم اور حکمت کی بنیاد پر ہو. تو قرآن مجید میں کذالک بہت آیا, اور اسی طرح وہ کذالک کئی مقامات ہیں جہاں پر وہ کذالک اور اسی طرح سے, یہ کذالک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خدا کا عمل وقتی اور عارضی نہیں ہوتا, ایک اتفاق سے بائی چانس سے نہیں ہو گیا, بلکہ خدا کی ایک سنت ہے, خدا کے قانون ہے, خدا کے اصول ہے, سارے کام خدا کے اسی اصول اور قانون کے لئے مطابق انجام پاتے. یہ اچانک اتفاق سے ایسا نہیں ہوا جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, اتفاقا تمہیں نبوت نہیں مل گئی ہے, بائی چانس نبوت نہیں مل گئی ہے, بائی چانس تمہیں تعبیر خواب کا علم حاصل نہیں ہو گیا ہے, بلکہ خدا کے کچھ اصول ہیں, کچھ قوانین ہیں, انہی اصول اور قوانین کے مطابق خدا کسی کو عطا کرتا ہے. نعمتیں ملتی ہیں تو اصول کی بنا پر، عذاب آتا ہے تو انہیں اصول کی بنا پر. بس ہمارے قسمت میں یہ لکھا تھا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ بادشاہ بن جائیں گے، ان کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ فنا بن جائیں گے. یہ قسمت اور مقدرات جسے ہم مقدرات ہیں، لکھتا اللہ ہی ہے. لیکن مقدرات اور قسمت جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہے. ہم جب قسمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. وہاں یہ ہے جو قسمت مقدر، یعنی اللہ نے مقدر کیا ہے، قانون کے تحت قانون بنا دیا ہے، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. شیشے پہ پتھر ماریں گے تو شیشہ ٹوٹے گا، یہ قانون کے تحت ہے. ہاتھ آگ میں ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ کیا ہے، جلے گا. اگر جلنے سے بچانا ہے تو کوئی خاص قسم کا دستانہ پہن لیں جو یہ جو ہے فائر پروف ہو، تو فائر پروف بھی ہے. ابراہیم جب آگ میں جائیں گے اور آگ نہیں جلے گی تو یہاں پر یہ آگ کا تو کام جلانا ہے، قانون ہے، مگر جو ہے فائر پروف لے کر کے گئے تھے ابراہیم. اب وہ فائر پروف کیا چیز تھی، ایک الگ سب چیپٹر جو ہے موضوع ہے. کذالکہ یہ سمجھانے کے لیے ہمیشہ ہے کہ خدا کے ہاں سے جو کچھ بھی ملتا ہے، انعام بھی لے یا عذاب، انعام کا بھی قانون ہے، عذاب کا بھی قانون ہے. ایک دائمی اور ابدی قانون کے تحت ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک کے لیے ہے دوسرے کے لیے وہ قانون نہیں ہے. خدا اگر کسی کو امام بناتا ہے تو یوں ہی امام نہیں بنا دیتا ہے، بائی چانس بن گئے، قسمت تھی ان کی امام بن گئے. ہماری قسمت میں نہیں تھا امام بننا. نبی خدا کسی کو نبی یوں ہی نہیں بنا دیتا ہے. جب بھی خدا کسی کو نبی بناتا ہے، جب بھی خدا کسی کو امام بناتا ہے تو علم و حکمت کی بنیاد پر بناتا ہے. علیم حکیم آخر میں ہے نا، کذالک یجتبیک ربک، اسی طرح سے تمہارا پروردگار تمہیں انتخاب کیا اس نے یہ نبوت کے لیے. آخر میں ان ربک علیم حکیم، جو تمہیں تعبیر خواب کا علم دیا گیا، جو تمہیں نبی بنایا گیا، تم حکومت کے درجے پر جو پہنچو گے، یہ سب ایک قانون کے تحت ہے. اللہ نے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ چیزیں عطا کی ہیں، اچانک یوں ہی نہیں ہے. اللہ اپنا عہدہ اور منصب ہر شخص کو نہیں دیتا. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے کہ منصب کہاں دینا ہے، کسے دینا ہے. اس کا ایک اپنا قانون ہے، ضرورت ہے اس قانون کو سمجھنے کی. جتنا بھی خدا کا عرض کیا، خدا کی طرف سے چاہے انعام چاہے عذاب، ہمارے عمل کا رد عمل ہے. انعام بھی رد عمل ہے اور عذاب بھی کیا ہے، رد. اب قرآن مجید کے مطابق میں بہت ساری آیتیں ہیں جو اس قانون کی طرف اشارہ کرتی ہیں. مثال کے طور پر سورہ صف کی آیت نمبر 5 اگر اٹھا کر کے دیکھیں، فلما اذاقوا اذاق اللہ قلوبهم، جب انہوں نے اپنے دل ٹیڑھے کر لیے، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، تم ٹیڑھے ہو گئے، تم تمہیں ٹیڑھا بنائے دیتے. فلما اذاقوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، جب وہ رہے ہفتے جو ہے منحرف ہو گئے، جب انہوں نے کج رفتاری اختیار کر لی، کیا ہوا، اذاق اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ نے دل یوں ہی ٹیڑھے نہیں کر دیے، ٹیڑھے رد عمل ہے کس چیز کا، اذاقوا کا. اگر وہ ٹیڑھے نہ ہوئے ہوتے، وہ اگر سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے تو اللہ کبھی بھی ان کے دل کو ٹیڑھا نہ کرتا. راہ راست پہ لانے کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، ہم انہیں اپنے راستے پر چلنے کی اور توفیق دے دیں گے. اکثر ہم دعا کرتے ہیں نا، خدا یا توفیق دے دے. یقینا خدا کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، توفیق کے اسباب ہوتے ہیں نا بھائی. آپ ایک قدم بڑھائیں تو خدا 10 قدم، لیکن اگر آپ قدم بڑھائیں گے ہی نہیں، خدا یا ہمیں توفیق دے دے کہ ہم نماز عشاء پڑھ لیں، اس کا انتظام تو کیجئے، وقت سے سو جائیے، گھڑی میں الارم لگائیے، کسی سے گھر میں کہہ کے رکھیے کہ بھائی ہم کو اٹھا دینا، یہ آپ کی طرف سے. پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد پھر نہ سو جائیں، یہ توفیق اللہ کی طرف سے. انہیں ہوتا ہے نا کبھی کبھی الارم بھی بجا اور پھر اسے بند کر کے دوبارہ سو گئے، کہ اٹھیں تو واقعی میں شاداب بھی محسوس ہو. کبھی کبھی ہوتا اٹھ تو گئے، آنکھ تو کھل گئی، مگر دل مائل نہیں ہو رہا ہے. دل کو مائل کر دینا تو خدا کا کام ہوتا ہے، کہ یہ جو ہے لذت محسوس ہو نماز شب میں اٹھتے وقت. لیکن تیاری تو پہلے آپ کریں، آپ سو ہی رہے ہیں 12 بجے 1 بجے رات میں، 12 بجے کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ آپ اس طرح کی تیاری کریں, اس طرح کی آمادگی کریں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا, اللہ کیوں نہیں ساتھ دے گا؟ اللہ کے ساتھ دینے کا قانون ہے. اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ محسنین کا ساتھ دیتا ہے. درجہ محسنین پر آپ فائز تو ہوئیے, پھر دیکھیے آپ کا اللہ ساتھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. بدر والوں کا اگر اللہ نے ساتھ دیا ہے تو آپ کا بھی اللہ ساتھ دے گا. بدر والے مقام احسان پر, مقام یہ جو ہے محسنین پر فائز ہوئے, اللہ نے نصرت نازل کر دی. یہ جو ہے قرآن مجید نے کئی جنگوں کا تذکرہ کیا ہے نا, بدر کا تذکرہ اور حنین کا تذکرہ, دونوں جنگیں بالکل جو ہے متضاد ہیں, متضاد جنگیں ہیں نا. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بدر میں اللہ نے ساتھ دے دیا, حنین میں ساتھ شروع میں نہیں دیا, بعد میں پھر دیا ہے ساتھ. کیوں؟ جب محسنین رہ گئے. ان اللہ مع المحسنین, اللہ کی معیت, اللہ کی مدد امداد غیبی کا قانون ہے. اس امداد غیبی پہ کہ قانون پہ اگر یہ جو ہے بدر والے عمل کریں گے ان کو بھی ملے گی, آج ہم اگر عمل کریں گے ہمیں بھی وہی امداد ملے گی. اگر صرف وہ بائی چانس اور قسمت سے اور بائی لگ ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے, بدر والوں کو چانس لگ گیا. نہیں, چانس اور اس کی بحث نہیں ہے, بحث ساری کس چیز کی؟ قانون ہے, ایک اصول, ایک سنت خدا بندی ہے جس کے تحت ہر کچھ انجام پاتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, اگر تم اللہ کے ساتھ سازشیں کرو گے تو اللہ بھی اپنی تدبیریں کرے گا, تمہیں شکست دینے کو بھی کرے گا. تو عمل رد عمل, عمل رد عمل, عذاب ان کے عمل کی بنیاد پر, انعام ان کے عمل کی بنیاد پر. جیسا عمل ہوگا ویسا خدا کی طرف سے, خدا کی کسی سے کوئی نہ جو ہے دشمنی ہے نہ کسی سے کوئی رشتہ داری ہے, نہ کوئی رشتہ داری خدا کی کسی سے ہے اور نہ خدا کی کسی سے کوئی دشمنی ہے. یہودیوں والا خیال نہ رکھے کہ نحن شعب اللہ المختار, ہم تو اللہ کے چنے ہوئے ہیں, نحن ابناء اللہ, نحن احباء اللہ. بعض دفعہ ہم لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ دیکھیے جنت تو ہماری اپنی ہے ہی ہے, جنت ہماری پکی ہے. نہیں, یہ کہیں سے بھی اس کا اطمینان, اب تو امید ہے, یقیناً امید ہے, مگر جنت کا بھی اپنا ایک قانون ہے, اپنا اصول ہے, عذاب کا بھی اصول ہے. مکرو مکر اللہ انہم یکیدون کیدا, وہ اکیدو کیدا سورہ تاریخ میں, وہ اللہ کے خلاف سازشوں کا جال بنتے ہیں, ہم بھی اپنی تدبیریں کرتے رہیں گے. اوفو بعہدی, اوفے بعہدکم, آپ دیکھ رہے ہیں اوفو بعہدی, سورہ بقرہ آیت نمبر 40, تم اپنے وعدوں کو پورا کرو, ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے. ایک عہد تم نے خدا سے کیا ہے, جب تم نے کہا لا الہ الا اللہ, یعنی ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے سوائے اللہ کے آگے, ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے, ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے سوائے اللہ کے. اللہ نے بھی تم سے وعدہ کر لیا کہ تمہیں بہشت بری میں جگہ دیں گے, تو اپنے وعدے کو پورا کرو. خدا اگر تم نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا, لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ تو دیا تھا, اشہد ان علی ولی اللہ کا اعلان تو کر دیا, مگر اطاعت علی کی کہیں بھی نہیں کی. ولایت بغیر اطاعت کے تو ہوتی ہی نہیں, ولایت یعنی اطاعت, اطاعت نہیں کی, وہ اطاعت نہیں کی تو اطاعت کا جو نتیجہ وہ کہاں سے ملے گا؟ جنت مفت میں تو ہے نہیں نا, جنت مفت میں نہیں ہے. تو خدا کا انعام یا خدا کی طرف سے سزا, وکذالک اشارہ ہے اس چیز کی طرف, یا قانون خدا مندی ہے, قانون ہے, سنت الہی ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, سنت خدا بدلتی نہیں ہے, جو سنت خدا بدر میں ہے وہی آج بھی ہے, وہی آج بھی ہے. تو ہمارا ہر خود, ہمارے عمل کے مقابلے میں یہ انعام یا عذاب رد عمل ہے خدا کا, جیسا ہم کریں گے ویسا خدا کرے گا. اوفے بعہدی, اوفو بعہدی, اوفے بعہدکم, تو اپنا عہد پورا کرو, ہم اپنا عہد پورا کریں گے. تم نے اپنا عہد پورا نہیں کرو, ہم کیوں اپنا عہد, اپنا عہد پورا کریں. تو بہت ساری آیتیں ہیں جن کو یہاں بیان نہیں کر سکتا. وکذالک, اس کے بعد وکذالک یشتبیک ربک ویعلمک, خدا بندے عالم نے اگر نبی تم بن گئے تو کس نے نبی بنایا؟ خدا نے نبی بنایا. امام بن گئے, کس نے امام بنایا؟ خدا نے امام بنایا. یشتبی کا رب کو اسی طریقے کا تمہارے پروردگار نے, جو کہ تمہارے اندر وہ کوالٹی, وہ استعداد, وہ صلاحیت چیز پائی جاتی ہے جو نبوت کے لیے ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. پہلی بات یہ کہ انبیاء کا انتخاب کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكَ, انسان کی دوسری نقطہ یہ کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے سن اور سال کی بنا بنے کی کتنے برس کا ہے. خدائی عہدوں میں سن و سال کو دخل نہیں ہے. کون بوڑھا ہے کون جوان, خدا نے اعلان پہلے ہی کر دیا کہ بعد میں ہنگامہ مت کرنا کہ فلاں کی عمر کم ہے اور فلاں کی عمر زیادہ ہے, فلاں کو یہ منصب نہیں ملے گا کیوں اس لیے وہ جوان ہے, فلاں کو منصب ملے گا کیونکہ وہ بوڑھے ہیں. جناب یوسف کے سارے بھائی ایک کے سوا سارے بھائی جناب یوسف سے بڑے تھے. بنیامین کے سوا بقیہ سارے بھائی کیا تھے؟ جناب یوسف سے بڑے تھے. درجہ خدا نے بڑوں کو نہیں دیا, چھوٹے کو دیا, کیونکہ الہی منصب میں, الہی عطا میں سن و سال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف اور صرف وہاں کے اوپر جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ قدر و قیمت صلاحیت کی ہے, قدر و قیمت استعداد کی ہے, قدر و قیمت یہ جو ہے لیاقت کی ہے. لیاقت اگر پائی جاتی ہے سن کچھ بھی ہو. اسامہ کی عمر 19 برس ہے, لشکر کا یہ جو ہے وہ کمانڈر بنا دیا گیا. مولا کائنات کی عمر یہ جو ہے 10 برس کی ہے. 10 برس کی عمر میں پیغمبر کہتے ہیں ہادہ اخی, ہادہ وسیقی, ہادہ وزیر, ہادہ خلیفتی. سن و سال کی کوئی چیز جب بچپن میں نبوت کا حق جناب یوسف کو ہو سکتا ہے تو بقیہ لوگوں کو نہیں ہو سکتا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ایک نعمت کیا ہے؟ نبوت. دوسری نعمت کیا ہے جناب یوسف کے لیے؟ علم. تعبیر خواب ہے. علم سے پتا چلتا ہے علم خدا کا بہترین تحفہ ہے. بہت ساری نعمتیں جناب یوسف کو ملی ہیں, مگر یہاں جس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں آج میں دو چیزوں, ایک نبوت, دوسرے علم. یعنی علم کی اہمیت نبوت کے برابر ہے. برابر سے مراد یہ نہیں کہ ہر عالم جو ہے وہ پیغمبر نبی ہے, نہیں. یعنی اہمیت ہے جب یہاں پر اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ نبوت کا تذکرہ ہوا اور تمام نعمتوں میں سے کیا چن لیا؟ علم کرنا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. انبیاء خدا کے شاگرد ہوتے ہیں. انبیاء انسانی مکتب میں آ کر کے سبق نہیں پڑھتے ہیں. يُعَلِّمُكَ تو کون سکھائے گا تعبیر خواب کا علم؟ یہاں کے سیکھیں گے؟ نہیں, اللہ سکھائے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اس کے بعد ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. تعبیر کہتے ہیں تعبیر کو. تعبیر تو مراد یہاں کیا ہے؟ تعبیر یعنی اس خواب کی حقیقت کو بیان کرنا. خواب جو دیکھا گیا ہے ضروری نہیں کہ وہ بالکل وہی ہو جو ہونے والا ہے, بلکہ بعض اوقات ظاہر کچھ ہوتا ہے اس کے باطن خواب کو ظاہر کرنے کا نام ہے تعبیر یا تعبیر. احادیث حدیث کی جمع ہے. حدیث یعنی نقل واقعہ. اب یہاں پر جناب یعقوب نے خواب کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ عام طور سے خواب لوگ اپنا دوسرے سے بیان کرتے ہیں. خواب دیکھتے ہیں, اپنے تک محدود تو نہیں رکھتے, دوسروں سے بیان کرتے ہیں. لہذا حدیث یعنی نقل واقعہ, اور خواب کیونکہ عام طور سے بیان کیا جاتا ہے اس لیے یہاں کے اوپر حدیث بمانا یہ خواب استعمال کیا گیا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْحَدِيثِ یہاں پر ہے. اللہ اپنی تو اللہ تمہیں نبی بنائے گا, اللہ تمہیں تعبیر خواب کا علم دے گا. اس طرح سے اللہ اپنی نعمت کو تمام کرے گا تم پر اور آل یعقوب پر. اب نبوت کس کو مل رہی ہے؟ جناب یوسف کو مل رہی ہے. تعبیر خواب کا علم کس کو مل رہا ہے؟ جناب یوسف کو مل رہا ہے. آل یعقوب سے کیا مطلب؟ اس کا اعلی آنکھوں سے کیا تذکرہ؟ اشارہ یہ ہے کہ جب بھی فضیلت کسی انسان کو ملتی ہے تو فضیلت اس کی فضیلت نہیں مانی جاتی ہے, فضیلت میں خاندان والے بھی شامل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے خاندان میں کوئی بڑا آیت اللہ العظمیٰ ہو گیا, مرجع تقلید ہو گیا, تو سارا خاندان فخر کرتا ہے نا. مرجع آیت اللہ سیستانی بنے ہیں, مرجع آیت اللہ خامنئی بنے ہیں, فخر پورا خاندان کرتا ہے نا. یہ فخر صرف کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا ہے, بلکہ پورے خاندان, پورا شہر, پورا ملک فخر کرتا ہے. حیدرآباد کا رہنے والا اگر وہ عالم ہے تو حیدرآبادیوں کو فخر ہوتا ہے, پنجاب کا رہنے والا ہے تو پنجاب والوں کو فخر ہوتا ہے. ایک عظیم ایک انسان ہوتا ہے, لیکن اس کا فائدہ پورے خاندان, پورے نسل, پورے قوم, پورے قبیلے کو حاصل ہوتا ہے. اللہ علیہ یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. یہ فخر, یہ شرف تمہیں پہلی مرتبہ نہیں مل رہا ہے. اس سے پہلے تمہارے دادا اور پردادا اسحاق اور ابراہیم کو بھی شرف نبوت وغیرہ حاصل ہو چکا ہے. ایک کما اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں, آپ کے قوم میں, آپ کے ملک میں کوئی باعث فخر باتیں ہیں تو اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. مفاخر دبائے نہیں جانے چاہیے. عام طور سے جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے پدرم سلطان بود, کہہ کے کیا کرو کہ میرے خاندان والے یہ تھے, میرے باپ دادا یہ تھے. نہیں, یہ غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے. غلط اس بات سے کہ اگر آپ صرف انہیں کے مفاخر پر, ان کے افتخارات پر, ان کی فضیلتوں پر خوش ہو کر کے خود کچھ نہیں بن رہے ہیں, آوارہ گردی کر رہے ہیں, جہالت کے دلدل میں ڈوبے جا رہے ہیں کہ میرے باپ دادا قابل تھے, ظاہر سے بات ہے کہ یہ چیز غلط ہے. لیکن اگر اس کا تذکرہ اس لیے, اور اگر میرا باپ عالم تھا تو میں کیوں جاہل رہ جاؤں؟ میرا باپ یہ تھا, ہم کس خاندان کے ہیں؟ ہم کوئی معمولی خاندان کے ہیں. اکثر بچوں کو تربیت کے لیے یہ بہت ہی اچھا حربہ ہوتا ہے. آپ بچے سے اگر اس کے پہلے, اگر پچھلے امتحانوں میں اس کے نمبر بڑے اچھے آئے ہیں, ارے بیٹا تم تو وہ ہو جس نے 100 میں 100 نمبر لیا تھا, تمہارے نمبر 80, تمہارے نمبر 90 آئے. نہیں, پچھلے مفاخر کو یاد دلا کر کے اگلے مفاخر کے لیے تیاری کی جاتی ہے. آپ کسی سے کہتے ہیں, ارے بیٹا تم معلوم ہے کس باپ کے بیٹے ہو, تم کس خاندان کے جشن و شرا ہو. اس کو بیان کر دینے سے اس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے اس بچے کے اوپر. لہذا یہاں پہ اگر تذکرہ تو جناب یوسف کو ہو رہا تھا, اچانک وہ کہاں سے آگے, کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. اس سے پہلے تمہارے دادا اور پردادا ابراہیم و اسحاق کو بھی شرف مل چکا ہے. یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے, گزشتہ مفاخر کو بیان کرنا موجودہ تربیت, آئندہ تربیت کے لیے مؤثر حربہ ہے. لہذا مفاخر کو بیان کریں. بعض دفعہ لوگ مفاخر کو کیا کریں گے بیان کر کے, پرانے قصے نے, پرانے قصے بیان کریں. پرانے فضائل کا تذکرہ ہونا چاہیے, کیونکہ پرانے فضائل کا تذکرہ اگر اس عنوان سے بیان کیا جائے, اگر اس عنوان سے بیان کیا جی جی ہمارے وہ تھے, ہمارے لیے تو کافی ہے, ہمارے تو دادا جو پیغمبر تھے, ہم شراب پیے, کچھ بھی کریں, ہماری تو جنت بنتی ہے, یہ انحراف ہے. تو اس عنوان سے اگر بیان کیا جاتا ہے تو غلط ہے. لیکن اگر کوئی اپنے باپ دادا کے مفاخر کو بیان کرتا, اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں, ہم بھی اسی طریقے سے یہ جو ہے فضائل کے حامل ہو سکے, یہ تربیت کے لیے بہت ہی مؤثر اور ضروری یہ جو ہے نقطہ ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ یوسف کے ساتویں آیت, خیال میں ٹائم ابھی ہے, لقد کانا فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, ساتویں آیت. جناب یوسف کا خواب بیان کیا قرآن نے, خواب بیان کرنے کے بعد جناب یعقوب کا جو رد عمل تھا, جواب تھا, وہ بیان کیا. اب اس کے بعد قرآن بیچ میں آیت آتا ہے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں, اس کہانی میں ہدایت کی علامتیں ہیں, یہ جو ہے نشانیاں ہیں, کن کے لیے؟ للسائلین, ہر شخص کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے ہے جو لوگ یہ جو ہے جستجو کا مزاج رکھتے ہیں. جو لوگ یہ جو ہے جستجو کا مزاج رکھتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے سن لیا بات ختم, ٹیپ ریکارڈ کے مانند ہیں, चक्रकार में आपने जितना बोल दिया उसने वो अपनी तरफ से कुछ इजाफा करने की चक्रकार के पास सलाहियत नहीं होती है। ये बात अफराद वो हैं अगर एक बात को सुनते हैं तो सुनने के बाद उनके अंदर मजीद जानने की जुस्तू पैदा होती है। ये साइलिन कौन है, बाद लोगों ने बास तफसीर में साइलिन से मुराद दिया गया है कि वो यहूदी जो मदीने में रह रहे थे, उन्होंने पैगंबर से किस्सा यूसुफ के बारे में कुछ सवाल किए थे, पैगंबर ने उनको जवाब दिया, ये उनके लिए है। अगर ये सूरह यूसुफ जो मक्के में नादिल हुआ है, मदीने में नादिल नहीं हुआ, वरना बाब फसरी ने यह लिखा है, लेकिन बज़ाहिर जो आयत से नजर आता है ये जवाब जो है मुतलक है, सिर्फ उन यहूदियों के लिए आयतें नहीं है। हर वो इंसान जिसके अंदर जो है वो जस्तजू पाई जाती है, जिसके अंदर सवाल करने का जज्बा, सवाल क्या मतलब होता है, एक दफा सवाल होता है बराए सवाल तफरी के लिए, कभी कभी होता है ना जो सवाल जवाब का जलसा होता है तो उसमें सवाल करने वाले कई तरह के होते हैं, कुछ तफरीहन सवाल करते हैं, कुछ वक्त पास करने के लिए सवाल करते हैं, कुछ वाकया समझने के लिए, कुछ अपनी काबिलियत जाहिर करने के लिए, तो तरह तरह के सवाल करने वाले। यहां पर हर साइल, यहां पर साइलिन से मुराद हर साइल नहीं है, वो अफराद जिनके अंदर तहकीक का जज्बा है, जस्तजू का जज्बा है, जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं किसी चीज को, ये उनके लिए है। जो लोग इल्म व दानिश के मैदान में कदम रखते हैं उनके यहां सवालात भी बहुत पैदा होते हैं, जो इल्म व दानिश के मैदान में कदम ही नहीं रखता उनके लिए सवालात भी नहीं होते हैं, उनको सवाल, उनके जहन में सवाल भी पैदा होता है और जवाब तलाश करने की जस्तजू होती है। बाबू के सवाल का जज्बा तो होता है मगर जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होते, सवाल तो कर देते हैं और जब जवाब क्या उसका जो है वो जवाब दिया जाता है तो उठे चले जाते हैं या सो जाते हैं। नहीं, कुछ वो होते हैं जिनके अंदर सवाल का भी जज्बा है और सवाल सवाल के लिए नहीं बल्कि सवाल जवाब के लिए जस्तजू है, जानना चाहते हैं, इतना वो अपना सवाल का जवाब जानने में गर्क हो जाते हैं उन्हें मौसम का भी पता नहीं चलता। अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह साहिब किताब अल-गदीर, जिन्होंने 11 जिल्दों में अल-गदीर लिखी है, गदीर के बारे में किताब 11 जिल्दों में, किताब पूरी नहीं होती क्योंकि उनका इंतकाल हो गया, 11 जिल्दों में किताब लिखी है उन्होंने, इस सिलसिले में रवायतों को हदीसों को ढूंढने की जस्तजू उनके अंदर जो तलाश थी, हिंदुस्तान पहुंच गए लखनऊ, आज से 50 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं, वो जमाने में हिंदुस्तान में सहूलतें आज भी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन पहले तो वो बिल्कुल ही नहीं थी, उस जमाने में गर्मी का मौसम वहां पर पहुंचे हैं, 6 महीना अल्लामा अमीनी लखनऊ में पयाम पजीर रहे, वाइजीन की लाइब्रेरी को खंगालते रहे, वही लाइब्रेरी जो आज जो है अफसोस के साथ कूड़ा खाना बनी हुई है, उसमें अजीम जखायर हैं, वहां के रहने वालों को पता नहीं है, अल्लामा अमीनी लखनऊ से लखनऊ पहुंचे ईरान से ढूंढते ढूंढते, 6 महीना वहां रहे हैं, तहकीकात करते रहे, जब 6 महीने के बाद पलट के आए हैं ईरान, किसी ने पूछा हुजूर हिंदुस्तान का मौसम कैसा है, कहते मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, जस्तजू है और इन्हमाक है, इसमें आयात हैं, निशानियां हैं, सबक है, दर्स इबरत है, किन के लिए, जो पढ़ करके यूं ही जो है दास्तान को जो गुजर जाए नहीं, लिस साइलीन उन लोगों के लिए जो जस्तजू रखते हैं उनके लिए, इससे बड़ा दर्स और क्या होगा इस सूरह यूसुफ में, इससे बड़ा दर्स और क्या होगा कि कुछ ताकतवर अफराद हसद के जज्बे से मगलूब होकर के एक बजाहिर कमजोर नातमो यको तनहा इंसाफ को इंसान को नाबूद करने की गरज से अपनी तमाम ताकत का इस्तेमाल करते हुए साजिशें तैयार, उसे खत्म करने सब मिलजुल करके अपनी तमाम ताकतों को बरूए कार लाए कमजोर इंसान को तबाह करने के लिए साजिशें रचते हैं, लेकिन वो लाशऊरी तौर पर अपने इसी अमल से उसे एक अजीम मुल्क का फरमारवा बना देते हैं। दुश्मन की साजिशें क्या हैं? इन्हें खत्म कर देना, लेकिन यही साजिशें, यानी ये साजिशें अगर ना होती तो यूसुफ जो है मिस्र के हुक्मरान ना बनते, सल्तनतें मिस्र तक ना पहुंचे, ना ये कुएं में डालते, ना वो ताजिर आता, ना वो निकालता, ना बाजार मिस्र में जो है बिकते, ना गुलाम बनते, ना आगे तक पहुंचते। आप देखें बादशाह मिस्र कैसे बने हैं? पहला दर्जा क्या कुएं में डालना ही तो है ना, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। खुदा अगर किसी को किसी मनसब तक पहुंचाना चाहता है तो सारी साजिशें सारी ताकतें बेकार हो जाती हैं। अगर कहा जाता खुदा पर भरोसा रखो, खुदा पर एतमाद करो, खुदा पर तकिया करो, जनाब यूसुफ की यह दास्तान सूरह यूसुफ बेहतरीन नमूना है इस बात का, बेहतरीन नमूना है इस बात का कि सारी ताकतें एक तरफ, एक कमजोर ज़ईफ कमसिन यक्का व तन्हा यूसुफ है, यक्का व तन्हा यूसुफ। लेकिन यही साजिश उनकी सबब बन गई। आज जनाब यूसुफ किस मकाम पर पहुंच गए। यजीद ने अहले बैत को असीर किया था, काय के लिए असीर किया था? अपने ख्याल में यजीद ने पूरी कुव्वत लगा दी थी अहले बैत को अलयाज़ बिल्ला जलील करने के, उसवा करने के। इतना यजीद जलील न होता अगर उसने अहले बैत को असीर न किया। अहले बैत की असीरी सबब बनी कि यजीद की पेशानी पर कलंक का टीका लगा, वरना यजीद तो आसानी से इनकार कर दिया था ना कि मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, सब तो इब्ने ज़ियाद ने किया है, सब कुछ इब्ने ज़ियाद ने किया है ना, सारा इल्जाम उसने इब्ने ज़ियाद का लगा दिया था। और बहुत से लोग उसी जवाब को दोहराते हैं अभी तक, लेकिन खुद दमिश्क वालों ने इस जवाब को नहीं माना, खुद यजीद की बीवी ने इस जवाब को नहीं माना। क्या कहा? अगर इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया है तो असीर किसने किया? असीर तो तुम्हारे यहां है। अगर यजीद असीर करके ना लाता अहले बैत को तो शायद आज यजीद की बेगुनाही साबित हो गई होती, गुनाहगार साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि कर्बला में तो यजीद मौजूद नहीं था। और आसानी से यह ताबील की जा सकती, जी वो इब्ने ज़ियाद ने करते, यजीद ने थोड़ी कहा था उनसे, ये नहीं कहा था, वो नहीं कहा था, वो नहीं कहा था, यह सब कुछ। लेकिन असीर किया, यही असीरी, उसने असीर किया था नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन असीर बनाना फायदे में आ गया। जिस तरह से भाइयों ने कुएं में डाला था यूसुफ को तबाह करने के लिए, लेकिन कुएं में डालना यूसुफ के बादशाह बनने का सबब बन गया। अहले बैत को असीर किया था अहले बैत को रुसवा करने के लिए, खुद के रुसवा होने का सबब बन गया अहले बैत को असीर कर देना। ईरान में शाह ने मुख्तलिफ इकदाम किए थे इस्लाम को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए, वही सबब बन गया शाह की हुकूमत खत्म होकर के इस्लामी हुकूमत कायम होने के लिए। अगर वो काम ना करता तो शायद कौम ने जाती। इमाम खुमैनी ने बहुत पहले इंकलाब की आवाज उठाई, काफी लोग मारे गए, शहीद हुए, कैद बन, इंकलाब तकरीबन दब गया था, खत्म हो गया। अब जिसने अपने को ताकतवर महसूस कर लिया, अब इसने बाद इकदाम शुरू किए। पहला आया उसने हिजरी तारीख को खत्म करके शहनशाही तारीख शुरू कर दी। वो पास चीजें होती हैं जिस पर आवाम हसास होते हैं, बहुत से बड़े बड़े मसाइल हो जाते हैं, अगर हो भी गए तो आवाम उस पर एक हिमाकत की, उसके बाद फौरी बाद हिमाकत यह कर दी कि माह रमजान में जश्न मनाना शुरू किया। कब? 18, 19, 20, 21 रमजान। ऐसे बस ये वो तारीखें होती हैं कि हमारा गुनहगार से गुनहगार भी शिया, जो बिल्कुल दीन मजहब से राबता नहीं रखता, अशूर है, चहलुम है, शहादत मौलाए कायनात है, ये वो अयाम होते हैं कि जहां पर जश्न, जश्न फरहंगो हुनर के नाम से सकाफत और आर्ट, फन और सकाफत का जश्न रखा गया, और उसमें वो बेहुदा हरकतें की गई अलानन सड़क पर, जिसको मैं यहां दबानन बयान नहीं कर सकता, अलनी तौर पर ऐसे ऐसे फन का ये जो है मुजाहरा किया गया, ये वो चीज थी जिससे आवाम को बिल्कुल गिरफ्तार कर दिया। उनको बताया जाता था कि तुम्हारा मुल्क उसने बेच डाला है, तुम्हें गुलाम बना दिया है, तुम्हारे कुदरत ज़खायर कौन लेके जा रहे हैं, वहां में कान से सुनते दूसरे कान से, इतने डीप में कहां जाती है पब्लिक, इतने डीप में आवाम नहीं जानते हैं। ये दो सबब ऐसा बना कि आया खुमैनी की सारी तहरीक लोगों के समझ में आ गई, और साल भर नहीं लगा कि इनकलाब आ गया। उसने बजाहिर यह सब इकदाम किया था काहे के लिए, इस्लाम को खत्म करने के लिए, इस्लाम के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा रही थी, समझ रहा था कि बिल्कुल लोग अब दीन से बेजार हो चुके हैं कि आखिरी नमूना। लेकिन वही सबब बन गया किस चीज का, वही सबब बन गया ईरान में इस्लामी इंकलाब आने का, इस्लामी हुकूमत कायम होने का सबब बन गया। ईरान के ऊपर ये जो है सेंक्शन लगे हुए हैं, पाबंदियां लगी हुई हैं, जितने सेंक्शन इस वक्त हैं, इतने खतरनाक सेंक्शन, हत्ता ये जो है शुमाली कोरिया के खिलाफ भी नहीं लगे हैं जिसने एटम बम बना लिया है। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भी इतनी सख्त सेंक्शन नहीं लगे हैं, लेकिन यही सेंक्शन जो ईरान को तबाह करने की गरज से लगाया गया था, ईरान की तरक्की का सबब बन गया। इकोनॉमी बिल्कुल ये जो है फेल हो जाना चाहिए थे ना। ये जो है वर्ल्ड बैंक ने जो ऐलान किया इस साल ईरान का इक्तसादियात में, इक्तसादी तरक्की में 13वां मुकाम है, बजाय गिरने के महंगाई तो बढ़ी, परेशानियां बढ़ी, मगर इक्तसादियात उनके और बेहतर हो गए, इकोनॉमी और बेहतर हो गई, क्योंकि फिर उन्होंने खुद से काम करने की कोशिश की ना। नैनो टेक्नोलॉजी में इस वक्त ईरान का 8वां मुकाम हो गया। ये वो चीजें हैं जो बाद आलम इस्लाम में सोच भी नहीं सकते हैं। खित्ते में अव्वल हैं दुनिया के इक्तसादियात, दुनिया के जो है वो दरमियान। क्यों ये तब हो गया, इन पाबंदियों की बना पर। आपको खाना पकाना नहीं आता था, पड़ोस से खाना आपके आया करता था पका पकाया कर, पड़ोस वालों ने खाना देना बंद कर दिया तो क्या करेंगे। पर बहुत दफा ये होता है कि दुश्मन नुकसान पहुंचाने की गरज से साजिशें करता है, तदबीरें करता है, सारी कुवतों को यकजा कर लेता है, लेकिन अगर एक इंसान को, एक मुसलमान को, एक मोमिन को खुदा पर भरोसा है, उसके तालीमात के मुताबिक कदम उठाता है, वही दुश्मन का अमल जो तबाही के लिए है, वही अमल तरक्की का सबब बन जाता है। यूसुफ को कुएं में फेंका था तबाह करने के लिए, लेकिन यूसुफ वहां से जब निकले, पैगंबर इस्लाम का मुहासरा किया गया था ना, आज ईरान का मुहासरा, कल पैगंबर का मुहासरा था, यूसुफ का जो है मुहासरा किया गया था, कैद का मुहासरा एक तरफ से, ये जो है गुलामी का मुहासरा दूसरी तरफ से, लेकिन कैद और गुलामी दोनों मुहासरों को तोड़ करके खुदा ने उन्हें बादशाह बना दिया। पैगंबर का मुहासरा तथा ये सूरह यूसुफ कब नाजिल हुआ है, जब नाजिल हुआ है कि जब पैगंबर शेबे अबी तालिब में है, ये सूरह नाजिल भी हुआ है इस वक्त पैगंबर शेबे अबी तालिब, हर तरफ से मुहासरा है, बाइकाट है, कोई इनसे बात नहीं। ऐसा मुहासरा तो अभी ईरान का भी नहीं है, अभी लोग बात तो करते हैं, बात करने पर पाबंदी, सामाजिक बायकॉट, इक्तसादी बायकॉट, सारा हर तरफ से राबेता कट चुका है, एक आगे दर्रे के अंदर पूरा खानदान जो है महसूर होकर के रह गया है। लेकिन फिर वही खानदान कहां पहुंचा, वही नबी कहां पहुंचा, खुदा ने के खुदा जिसे पहुंचाना चाहे, खुदा सारी साजिशों को नाकाम करके पूरा ये सूरह जो है, अगर कुरान कहता है कि न, ये कहता है कि लकद काना फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुन लिस्साइलीन, यूसुफ और उनके भाइयों की दास्तान में हिदायत के चिराग हैं, निशानियां हैं हिदायत की, ये जो है जस्तजू करने वालों के लिए, तहकीक करने वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए। इससे बड़ा सबक क्या हो सकता है, किसी भी मौके पर इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, अरे हम कहां और फना कहां, वो चांद पे चले गए, हम मुसलमान कहां जा सकते हैं, नहीं जा सकते। खुदा से अगर लो लगाए, उसके अहकाम पर अमल करें, उसकी तालीमात को अपनाए, तालीमात से मुराद ये सिर्फ चार, मैं फिर अर्ज करूं, हमारा एक इन्हराफ ये है कि हमने दीन से चंद बातें फकत समझी हैं। एक तो कलमा पढ़ लेना दीन में आ गया, बहुत आगे बढ़े अमल के मैदान में, नमाज पढ़ लिया, रोजा रख लिया, हज कर लिया, ज़कात दे दिया, दाढ़ी रख लिया, पर्दा कर लिया, वसलाम, शराब नहीं पिया, सूअर का गोश्त नहीं खाया, हो गया। ये दीन सिर्फ 5% है, ये इतना सा दीन जो है ये 5% दीन है, 95% दीन वो है जो हमने समझा ही नहीं। अमल करना तो दूर की बात है, अखलाकियात दीन का सबसे बड़ा हिस्सा है, असल असास और बुनियाद दीन के अखलाक पर है। मैं आया ही हूं अखलाकी अकदार को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। जब पैगंबर की सना का बयान करता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, लअला इल्मिन अज़ीम नहीं कहा है, پیغمبر کی عبادتوں کا قصیدہ نہیں پڑھا گیا، پیغمبر کے علم کا قصیدہ نہیں. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم، آپ عظیم اخلاق کے درجے پر فائز ہیں. آج ہمارے ہاں اخلاق کا کیا کیا مقام ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خیرکم من انفع للناس، بہترین شخص تمہارے درمیان وہ ہے جو دوسروں کے لیے، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. آج ہم فائدہ لینے کے چکر میں رہتے ہیں یا فائدہ دینے کے چکر میں رہتے ہیں؟ کیا ہے کاروبار میں یا بزنس میں، جاب میں، کبھی سوچا کہ فرض کیجیے اگر ہم نے کہیں 8 گھنٹہ وعدہ کیا ہے کام کرنے کا، اگر ہم نے وہاں پر 7.5 گھنٹہ کام کیا، آدھا گھنٹہ کام چوری کیا، یہ دین کے خلاف ہے یا دین کے مطابق ہے؟ اس میں دین کا کیا کام ہے بھائی؟ یہاں دین سے کیا مطلب ہے؟ دین تو مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، وہ دین ہے. اب ہمارے کاروبار میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا برتاؤ کیسا ہے، جو ذمہ داریاں ہمیں سونپی گئی ہیں وہ ذمہ داریاں یاد رکھیے گا، کسی کو اگر کوئی چیز جو ہے متاثر کرتی ہے، آپ کے عقائد کسی کو جو ہے متاثر نہیں کرتے ہیں، آپ کے اعمال متاثر کرتے ہیں. ہمارا آپ کا عمل کیا ہے، پہلی توجہ اس کے اوپر جاتی ہے. آپ کا دین کتنا منطقی ہے، کتنا آپ کون آپ کے دین کے بارے میں جاننے کا وقت رکھتا ہے، فرصت ہے، دین کو سمجھتے ہیں آپ کو دین. آپ کا عمل اگر صحیح ہے، وہ پکا دشمن یہودی بھی اگر ہے، اگر اس کے ساتھ آپ یہ جو ہے محبت سے پیش آتے ہیں، مہربانی سے پیش آتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں، خدمت کا جذبہ اگر آپ کے اندر ہے، اس کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے. پیغمبر کو اگر کامیابی ملی تھی تو کس چیز نے پیغمبر کو کامیاب کیا تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آیا پیغمبر اس لیے کامیاب ہو گئے تھے کہ قرآن جیسی کتاب لے کر کے آئے تھے؟ یقیناً قرآن بڑی عظیم کتاب ہے. آیا پیغمبر اس لیے آ گئے تھے کہ ان کے جو عقائد تھے وہ عقل و منطق و علم و استدلال کی بنیاد پر بڑے مضبوط تھے؟ یقیناً وہ مضبوط تھے. مگر قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کو کامیابی ملی ہے تو صرف اور صرف اخلاق کی بنا پر کامیابی ملی ہے. قرآن کی آیت ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر یہ خدا کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے، نرم مزاج ہے، نرم خوں ہیں، خادم ہیں لوگوں کے، خدمت گزاری کا جذبہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل ہوتے تو شروع ہوتے، بد اخلاق ہوتے، لنفضوا من حولک، قرآن دھرا کا دھرا رہ جاتا، سب لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. قرآن کی آیت ہے یہ، کوئی میں تاریخی واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، روایت نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ضعیف ہے کہ حسن ہے کہ صفا ہے کہ صحیح ہے فنا ہے، دس اعتماد. قرآن کی آیت ہے، اساس اخلاق ہے، اساس خدمت انسانی ہے، اساس انسانی حقوق کا خیال رکھنا ہے. اگر ہم بعنوان اسلام اور یہ جو ہے مسلمان، اگر ہمارے ہاں ان چیزوں پر عمل نہ کیا جائے، نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، اس سے کوئی بھی متاثر ہونے والا نہیں ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، دشمن کتنی ہی قوی کیوں، دشمن کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کرے، مرعوب نہ ہوں ہم. ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ارے ان کا فلاں، ان کا یہ ادارہ، ان کا وہ ادارہ، وہ اس طریقے سے ان کی تحقیقات اور وہ سازشیں، اور زیادہ بہتر ہے کہ ہم کیا آگے ہتھیار ڈال دیں. ہتھیار کیوں ڈالیں گے، ہتھیار کیوں ڈالیں گے؟ جو خدا یوسف کو قید خانے سے نکال کر کے بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ خدا ہمیں ذلت و خاری کی کھائی سے نکال کر کے ترقی کے اوج پر نہیں لے جا سکتا. میں نے عرض کیا کہ جو کچھ ہے وہ قانون کے تحت ہے نا، بائی چانس تو یوسف نہیں بن گئے تھے، ایک قانون ہے، اس قانون پہ یوسف چلے وہ درجہ ملا، ہم چلیں گے ہمیں بھی ملے گا. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر کے اس پر عمل کریں اور خدا کی امداد کے سہارے دین اور دنیا دونوں میدانوں میں ترقی حاصل کر سکیں. السلام علیکم و رحمۃ